جمعہ 4 جولائی کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. غزہ میں حماس نے جنگ بندی کا اشارہ دیا اور مشرقی یروشلم میں ہزاروں لوگوں نے قتل ہونے والے فلسطینی نوجوان کے جنازے میں شرکت کی. تفصیل ذرا دیر بعد. پہلے سربین میں عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. فلسطین میں آج ہزاروں فلسطینی مشرقی یروشلم میں اس ہفتے ہلاک ہونے والے ایک فلسطینی نوجوان کی ہلاکت پر سوگوار ہیں. سوگواران نے فلسطینی جھنڈے لہراتے ہوئے نعرے بازی کی اور ہلاک ہونے والے فلسطینی نوجوان محمد ابو خزیر کی میت کو سڑکوں پر لے جایا گیا. اس نوجوان کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ محمد ابو خزیر کو گزشتہ ماہ اغوا اور بعد میں ہلاک کیے جانے والے 3 اسرائیلی نوجوانوں کے بدلے میں مارا گیا ہے. اس واقعے نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان شدید تناؤ پیدا کر دیا ہے. پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ کا 40% علاقہ شدت پسندوں سے صاف کروا لیا ہے, لیکن فوجی اہلکاروں کو خدشہ ہے کہ جون جو آپریشن ضرب عزم آگے بڑھے گا تو مزاحمت بڑھ سکتی ہے. ہارون رشید کی رپورٹ.
علاقے سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق فوج کو اکا دکا فائرنگ، راکٹ حملوں یا بڑی تعداد میں خود ساختہ دھماکہ خیز مواد یعنی IED سے نمٹنا پڑ رہا ہے, لیکن کسی بڑی مزاحمت کی ابھی اطلاعات نہیں ہیں. عسکری ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کم لیکن واضح مزاحمت کا مطلب ہے کہ شدت پسند ابھی علاقے میں موجود ہیں. اس کارروائی میں اب تک 20 پاکستانی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. پاکستانی فوج کا شعبہ تعلقات عامہ یا ISPR اب تک کی کارروائی کو ان کی منصوبہ بندی کے مطابق قرار دے رہا ہے.
دوسری جانب حکام کے مطابق شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم کے تناظر میں ملک کے اندر نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 6.25 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. کمشنر بنو میاں محسن علی نے جمعے کو میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے افراد میں اب تک 30 کروڑ روپے کی امدادی رقوم تقسیم کی جا چکی ہیں اور متاثرین کے لیے امدادی سامان کے ٹرکس بھی بھیجے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کے اندراج کے لیے 3 رجسٹریشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں. کراچی میں صدر پارکنگ پلازا کے نزدیک آج ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں پولیس کے مطابق 2 افراد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ایک شخص دھماکہ خیز مواد لے کر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا جب اسے حادثہ پیش آیا. واقعے کی تفصیل جائے وقوع سے کراچی چیف پولیس غلام قادر تھیبو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یوں بتائی.
ٹارگیٹ ان کا کہیں اور تھا, آج تھا یا کل تھا یا بعد میں کہیں تھا, اور یہ لے کے جا رہا تھا اور ایکسیڈنٹلی کسی اور موٹر سائیکل سے اس جگہ ٹکرا گیا اور یہ خود ہی جو ہے اس میں بلاسٹ میں یہ ختم بھی ہو گیا, اور ایک جو دوسرا ہے اس کو بہرحال وہ ہلاک ہوا ہے, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ہوا ہے. چونکہ نارتھ میں جو ہو رہا ہے آپریشن, اس سلسلے میں اس کے ریئیکشن میں کراچی میں پولیس آفیسر بھی ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں اور باقی رینجرز, آرمی, ایئر فورس, نیوی, جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بھی ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے سب کو الرٹ بھی کیا ہے.
پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے تحفظ پاکستان بل کو لوگوں کے حقوق پر شدید حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت پاکستان ملک کو ایک پولیس ریاست بنا رہی ہے. تفصیل بتائیں گے ظفر سید.
تنظیم کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس بل کی کثرت رائے سے منظوری خوف کا باعث ہے. تنظیم نے اسے ایک کالا قانون قرار دیا ہے. انسانی حقوق کمیشن نے تمام جمہوریت پسند افراد اور انسانی حقوق کے علم بردار افراد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بل کے خلاف تحفظات اور خدشات کا اظہار کرتے رہیں تاکہ حکام بالا کو اس بل کو منسوخ کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا جا سکے. اس سے قبل انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے تحفظ پاکستان بل کو جابرانہ قرار دے کر حکومت پاکستان سے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے.
بھارت میں حکومت کا کہنا ہے کہ شمالی عراق میں مشتبہ جنگجوؤں کی جانب سے اغوا کی جانے والی 46 بھارتی نرسوں کو رہا کر دیا گیا ہے, اور ان میں سے بیشتر نرسیں بھارت کی جنوبی ریاست کیرلا سے تعلق رکھتی ہیں. انہیں کرد شہر اربل میں بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا ہے. بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ ان نرسز کی رہائی کے لیے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے دورے پر ہیں, جہاں اس موقع پر مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے. وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ ان کا کشمیر کا پہلا دورہ ہے. برطانیہ کے ایک اخبار کے سابق ایڈیٹر اور برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے اعلی مشیر رہنے والے مسٹر اینڈی کالسن کو عدالت نے فون ہیک کرنے کے الزام میں 18 مہینے قید کی سزا سنائی ہے. گزشتہ ہفتے مسٹر کالسن پر عدالت نے نیوز آف دا ورلڈ اخبار کے ایڈیٹر کی حیثیت سے ٹیلی فون ہیک کرنے کا الزام ثابت کیا تھا. اس اخبار کو لوگوں کے غم و غصے کے باعث بند کر دیا گیا تھا. عدالت میں بتایا گیا تھا کہ اس اخبار نے مخصوص خبروں کی تلاش کے لیے شاہی خاندان، بڑے اداکاروں، سیاستدانوں اور عام لوگوں کے ٹیلی فونز ہیک کیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پروگرام کھیل کے میدان سے
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں، سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیمیں.
فٹ بال تو فٹ بال ہے، فینس تو دیکھیں گے.
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہاں نما میں اور پھر جمعے کی ہی رات سیرپین میں بھی.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں فوج نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری کارروائی میں فوج نے صدر مقام میران شاہ کے 40% علاقے کو شدت پسندوں سے صاف کروا لیا ہے. اس کی تفصیل کیا بتائی گئی ہے سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. لیکن اگر آپ یہ خبر فوراً ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے. لیکن آئیے اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مشرق وسطی سے. اسرائیل کے علاقے مشرقی یروشلم میں آج انتہائی کشیدہ حالات میں 16 سالہ فلسطینی لڑکے کی تدفین ہوئی جس میں ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی. اس موقع پر علاقے میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے. بعض علاقوں میں فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. ادھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ فلسطینی تنظیم حماس خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ فائر بندی پر رضامند ہو گئی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنتے ہیں احمد رضا سے اور یہ رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
مشرقی یروشلم میں 16 برس کے فلسطینی لڑکے محمد ابو خزیر کے جنازے کے شرکا مشتعل ہیں اور نعرے لگا کے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ابو خزیر کے جنازے میں ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی. کئی شرکا نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے. اسرائیل نے کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کے خدشے کے پیش نظر علاقے میں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں. بعض علاقوں میں احتجاج کرنے والے فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے اسرائیلی پولیس نے آنسو گیس بھی استعمال کی. اسرائیلی پولیس کے ایک ترجمان مکی روزن فیلڈ نے کہا کہ پورے یروشلم میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے.
The first Friday of Ramadan, an extra police units are in and around the area to allow thousands of people to come into the Temple Mount area.
رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے اور پولیس کے اضافی دستے علاقے میں تعینات ہیں تاکہ ہزاروں لوگوں کو حرم الشریف میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت ہو اور ساتھ ہی کسی بھی طرح کے واقعات کو روکا جا سکے. اور اس کے لیے پولیس کے اضافی یونٹ علاقے کے اندر اور آس پاس موجود رہیں گے.
ابو خزیر کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ انہیں محض انتقام میں مارا گیا ہے. ان 3 اسرائیلی نوجوانوں کی ہلاکتوں کے انتقام میں جنہیں پچھلے مہینے غرب اردن سے اغوا کیا گیا اور بعد میں ان کی لاشیں برآمد ہوئیں. ان کے والد حسین ابو خزیر نے کہا،
بے شک میرا الزام اسرائیلی حکومت پر ہے، یہ اسرائیلی علاقہ ہے اور اسرائیلی علاقے میں ضروری ہے کہ لوگوں کو تحفظ ہو، یہ کوئی فلسطینی علاقہ نہیں. اگر یہ فلسطینی علاقہ ہوتا تو ہم فلسطینی حکومت کے پاس جاتے اور کہتے کہ آؤ دیکھو اور ہمارے بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈنے میں مدد کرو. اسرائیل کے پاس دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور سیکیورٹی فورس ہے، لیکن کیا یہ واقعی دنیا کی سب سے بڑی سیکیورٹی فورس ہے؟ جب کوئی عرب قتل ہوتا ہے تو سیکیورٹی کہاں ہوتی ہے؟
پہلے 3 اسرائیلی نوجوانوں اور پھر فلسطینی لڑکے کی پرسرار ہلاکتوں سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی بے حد بڑھ گئی ہے اور بظاہر دونوں طرف کے رہنما کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نیتن یاہو نے کہا،
I unequivocally condemn the murder of a Palestinian youth.
کہہ رہے ہیں کہ میں یروشلم میں ہونے والے فلسطینی نوجوان کے قتل کی صاف صاف مذمت کرتا ہوں. پولیس کی تفتیش جاری ہے اور ہمیں ابھی تک اس قتل کے محرکات اور قاتلوں کی شناخت نہیں معلوم، مگر ہم جان لیں گے. ہم اس قابل نفرت جرم میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے تک لائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں. دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فلسطینی تنظیم حماس اسرائیل کے ساتھ فائر بندی پر رضامند ہو گئی ہے. حماس کے ذرائع نے بتایا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ میں فضائی حملے بند کرے تو وہ بھی اسرائیلی حدود میں راکٹ حملے بند کرنے پر تیار ہے. اسرائیل کے ایک سینئر اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ حماس کو بتایا گیا ہے کہ امن کا جواب امن سے دیا جائے گا، مگر دوسری صورت میں حماس کو سختی سے نشانہ بنایا جائے گا.
بی بی سی کے نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا احمد رضا سے. اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور ان سے وہاں کے حالات کے بارے میں پوچھا.
جی ابھی میں مشرقی یروشلم میں ہوں اور یہاں پر کافی کشیدگی ہے. چاروں طرف یہاں پر سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے، کیونکہ آج یہ جنازہ ہے اس فلسطینی نوجوان کا جس کی 3 دن پہلے ہلاکت ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پر مسلسل یہاں پر وہ فساد کی وجہ بنی ہوئی ہے. یہاں پر سیکیورٹی فورسز اور فلسطینی نوجوانوں کے بیچ میں لگاتار یہاں پر لڑائی ہوتی رہی ہے، پتھر بازی ہوتی رہی ہے، اور آج بھی اسی طرح کا ماحول یہاں پر دیکھنے کو ملا. آج جمعے کے روز یہاں پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے 50 سال کے اوپر کے ہی صرف لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے اجازت دی یہاں الکشا مسجد میں، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ کافی کشیدگی بنی ہوئی ہے.
اچھا یہ بتائیے ہریندر کے ایک جو پیشکش حماس کی طرف سے سننے میں آئی ہے جنگ بندی کی، اس کے حوالے سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے، کچھ آیا ہے؟
جی سرکاری طور پر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے یہاں پر، لیکن کچھ اس طرح کے اشارے کل دیکھنے کو ملے جب یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کل اپنی ایک تقریر میں کہا کہ اگر ادھر سے حملے بند ہوتے ہیں تو اسرائیل بھی حملے بند کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے. تو اس طرح کے اشارے ملے تھے، اور آج اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ مصر کی مصالحت میں اس طرح کا کوئی ایک معاہدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر وزیر خارجہ کی اور سے ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے اس پر سخت تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اس طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اسرائیل کو سخت کاروائی کرنی چاہیے، اور اسرائیل کو یہ طے کرنا چاہیے کہ وہاں پر جو بھی راکٹ آرسنلز ہیں غزہ میں ان کو پہلے تباہ کیا جائے.
اچھا اب جو کشیدگی ہے اور جو صورتحال ہے یہ اس وقت آئی ہے جب مشرق وسطی میں ویسے ہی ایک پریشانی ہے آئسس کے حوالے سے، جو عراق میں ان کی پیش قدمی ہے اسلامی شدت پسندوں کی. اسرائیل کی حکومت اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟
جی اسرائیل کے صدر شیمون پیرس نے اس پر ایک بیان دیا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے خطے میں اور جو عراق میں خاص کر کے جو ماحول ہے اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں دراصل وہ اسرائیل کے لیے اچھا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کا آئسولیشن ختم ہوا ہے خطے میں، اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کی وجہ سے آج عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسرائیل دراصل جس طرح سے پہلے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا بالکل آئسولیٹڈ تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے، آج اسرائیل زیادہ ایکسیپٹیبل ہے، اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ عرب ممالک تسلیم کر رہے ہیں.
یہ تھے یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا. اور اس ساری صورتحال پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور یہاں لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے محقق طارق سلیمان سے، اور ان سے پوچھا کہ ان حالات میں جب حماس کا یہ عندیہ دینا کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟
اصل میں حماس ابھی اگر آپ کو معلوم ہو حال ہی میں خالد مشال نے ترکی کے پرائم منسٹر طیب اردوغان سے کہا تھا کہ آپ نتنیاہو تک یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اس چیز کو نہ صرف یہ کہ اسکریٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم چیزوں کو کام ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے ایک بیک چینل کھول لیا تھا ترکی کے تھرو. اس سے دو تین چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. پہلے دن سے ہمیں یہ معلوم تھا کہ حماس اس حالت میں نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ اسرائیل کو اشتعال دلا سکے یا اس سے اس کے رد عمل کو فیس کرے. حال ہی میں جو ایجپٹ کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے غزہ کے اندر حماس کی طاقت ہے وہ بہت کم ہوئی ہے.
اچھا.
مرسی کے بعد ان کے جو رفح کی اوپننگ تھی وہ بند ہو گئی, جس سے ان کا پریکٹیکلی طور پہ غزہ جو تھا وہ اسرائیل کی طرف سے تو بند ہے ہی. ایک ان کا جو راستہ تھا رافہ کی طرف سے مصر کی طرف, وہ بھی انہوں نے بند کر دیا اور وہ مکمل طور پہ ان کی تجارت ختم ہوگی. اس کی وجہ سے ان کو کافی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد جو دوسری صورتحال ہے, یہ جو یونٹی گورنمنٹ بنی ہے جس کے اندر بظاہر حماس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ان کا کسی قسم کا کوئی اس طرح کا لیوریج ان کو نہیں ملا, اور ان کا یہ کرنا ان اٹسلف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت حماس بہت تیزی سے کمزور ہوتا جا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکے اس گرتی ہوئی اپنی صورتحال کو. اور اس کے بعد جب یہ تین بچے ان کے اسرائیل کے ٹین ایجرز کڈنیپ ہوئے, تو اگر ہم دیکھیں کہ محمود عباس نے اتنی تیزی سے جلدی اس کی کیوں مذمت کی اور عربی میں مذمت کی پہلی مرتبہ, اور جس کو نتنیاہو نے بھی سراہا کہ وہ بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے اس نوعیت کی مذمت کی, اور اس مذمت میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حماس نے کڈنیپ کیا ہے تو ہم یہ یونٹی گورنمنٹ ختم کر دیں گے. اب ان ساری چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حماس اس وقت اس حالت میں ہے, اور جس کی بڑی واضح طریقے سے ڈیو پوز نے کیا ہے کہ ان کی مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے اور بہت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور حماس چاہتا ہے کہ اس کو مزید کم ہونے سے روکے.
تو اب یہ ان جو اغوا اور ہلاکتیں ہوئی ہیں اور پھر ایک فلسطینی نوجوان کی ہلاکت ہوئی ہے, تو اس ساری کشیدگی کے بعد اگر صورتحال بگڑتی ہے یہ نتائج جو ہیں اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟
اس کی وجہ سے اسرائیل کی حکومت نے پہلے سے ہی افواج کو غزہ کے بارڈر پر متعین کر دی ہے, تو اگر یہ صورتحال اس طریقے سے نکلتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پہلے تو حماس کو ہوگا, اس لیے کہ حماس اس وقت آلریڈی اتنی کمزور حالت میں ہے, اور اس کے عوض اس کے صورتحال سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ کسی طریقے سے 2006 سے لے کے اب تک غزہ میں نہ اس کی اکانومی کو بہتر کر سکے, وہاں ان کے آنے کا کسی لوگوں کو عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس کے عوض نقصان ہوا ہے. تو اب مزید کسی بھی قسم کی ایسکلیشن کا جو سب سے پہلا نقصان ہوگا, جس کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا, وہ حماس ہے.
اچھا,
اور اس کے بعد اوور آل پیلسٹینین اتھارٹی کو بھی اس کا نقصان ہوگا.
آپ نے کہا کہ اسرائیل بھی نہیں چاہتی اور محمود عباس کی انتظامیہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ ایسکلیٹ ہو, تو اس کو روکنے کا یا اس کو حل کرنے کا پھر اب کیا طریقہ کار ہے ان کے سامنے؟
اب اگر آپ نے دیکھا ہو کہ امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے بہت تیزی کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ محمد ابو خدیر کے قتل کو انہی الفاظ میں, ان سے زیادہ شدید الفاظ میں کنڈیم کیا جن میں انہوں نے اس سے پہلے اسرائیلی ٹین ایجرز کے قتل کو کیا تھا, اور اس کا جواز انہوں نے یہ دیا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ صورتحال بہت زیادہ بگڑ نہ جائے اور ایک مزید انتفاضہ کی صورت نہ اختیار کر جائے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے. اب ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک علاقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں, غزہ سے جو راکٹ اٹیکس ہیں جو اسرائیل پہلے ہی ان کو الٹیمیٹم دے چکا ہے کہ ان کو بند کر دو یا ہم اٹیک کرنے لگے ہیں, تو اس صورتحال میں وہ تو حماس کے اختیار میں ہے لیکن وہاں پہ بھی اسلامک جو ان کے پارٹی ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتی, لیکن وہاں سے اگر وہ بند ہو جاتے ہیں کم از کم وہ علاقہ ختم ہو جائے گا. اب یہ اسرائیل کے اور امریکہ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں.
یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے ماہر طارق سلیمان, جو فلسطینیوں کی سیاست اور خطے میں جاری کشیدگی پر بات کر رہے تھے. اور مشرق وسطی کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں حکام نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کی وجہ سے بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 6.5 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
بنو میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کمشنر سید محسن علی نے کہا کہ بے گھر ہونے والے افراد کے لیے ملک بھر سے امدادی رقوم اور اشیاء پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین میں اب تک 30 کروڑ روپے کی امدادی رقوم تقسیم کی جا چکی ہے۔ ان کے مطابق صوبے پنجاب کی حکومت نے 50 ٹرک اور عمران خان فاؤنڈیشن نے 20 ٹرک امدادی سامان بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا،
ہم نے جو فوڈ ہبز بنائے تھے ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے 3 ہبز تھے، ان میں خوراک بھی دی جا رہی ہے اور اس میں جو کیش گرانٹ ہمیں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ سے ریسیو ہوئے ہیں وہ بھی ڈسپوزڈ ہو رہے جی۔ یہ فوڈ پوائنٹس ہم نے ابھی 3 سے بڑھا کر 8 کر دیے ہیں۔ جو متاثرین جو آئی ڈی پیز تھے جو رہ گئے تھے رجسٹریشن سے، یہ وہ رجسٹریشن وہ آئی ڈی پیز ہیں وہ دے ہیڈ کم بیفور دی آپریشن، یہ کوئی 40-50 ہزار لوگ ہیں، ان کی رجسٹریشن ہم نے شروع کر دی ہے، ان کے لیے میں 3 الگ پوائنٹس وہ اسٹیبلش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پاس بہت سے کیٹلز بھی آ رہے ہیں جو جانور ہیں، کیٹلز وغیرہ ہیں، تو ان کو بھی کیٹر کرنے کے لیے پروونشل گورنمنٹ میں ہم نے فنڈز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔
بریفنگ میں شریک فوج کے افسر بریگیڈیئر آفتاب نے کہا کہ فوج کی طرف سے 70% متاثرہ خاندانوں میں راشن تقسیم کی جا چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرین میں رمضان پیکج تقریباً تقسیم ہو چکا ہے، جبکہ عید پیکج کی تقسیم کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ادھر دوسری طرف بنو کے مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں متاثرین اب بھی ایسے ہیں جو اندراج کے عمل سے رہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بنو کے مقامی صحافی منظور الدین نے بتایا،
سٹارٹ میں جو لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی تھی تو وہ اس وجہ سے پیش آ رہی تھی کہ بہت زیادہ راستہ نقل مکانی کا سلسلہ جاری تھا اور ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی نہیں تھی، اور بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو پیدل وہاں سے شمالی وزیرستان سے بنو پہنچ رہے تھے۔ تو اب مسئلہ یہاں یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو لوگ ٹرانسپورٹ میں آ گئے تھے تو ان کی تو رجسٹریشن ہو گئی تھی، اور جو لوگ پیدل آئے ہیں تقریباً 1 لاکھ سے 2 لوگ اب بھی رجسٹریشن سے محروم ہیں۔
خیال رہے کہ پاکستان فوج نے 15 جون کو قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب کا آغاز کیا تھا۔ فوجی حکام کے دعووں کے مطابق اس آپریشن میں اب تک 400 کے قریب عسکریت پسند ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت غیر ملکی جنگجوؤں کی بتائی جاتی ہے۔ تاہم طالبان ذرائع سے ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی آج بھی جاری رہی، اور اطلاعات کے مطابق صدر مقام میران شاہ کا 40% علاقہ شدت پسندوں سے صاف کروا لیا گیا ہے۔ فوجی ذریعے نے اس کی تصدیق تو کی ہے، لیکن زمینی کارروائی کے مکمل ہونے کی مدت کے بارے میں کوئی بھی اندازہ لگانے سے گریز کیا ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔
ایک فوجی اہلکار نے میران شاہ کے 40% علاقے کو شدت پسندوں سے صاف کروانے کی تصدیق کی ہے، تاہم زمینی کارروائی کے مکمل ہونے کی مدت کے بارے میں کوئی بھی اندازہ لگانے سے گریز کیا ہے۔ علاقے سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق فوج کو اکا دکا فائرنگ، راکٹ حملوں یا بڑی تعداد میں خود ساختہ دھماکہ خیز مواد سے نمٹنا پڑ رہا ہے، لیکن کسی بڑی مزاحمت کی ابھی اطلاعات نہیں ہیں۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ مزاحمت کا مطلب ہے کہ شدت پسند ابھی علاقے میں موجود ہیں۔ ایک فوجی اہلکار نے نام نہ بتانے کی شرط پر کہا کہ 20 پاکستانی فوجی اب تک اس کارروائی میں ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ شدت پسند جو بھی ہوگا اور جہاں بھی ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان فوج کا شعبہ تعلقات عامہ یا ISPR اب تک کی 20 روز کی کارروائی کو منصوبہ بندی کے مطابق قرار دے رہا ہے۔ فوج کے مطابق اب تک کئی بم فیکٹریاں، خودکش حملہ آوروں کی تربیت کے مراکز اور کمانڈ اور عسکری مواد ملا ہے۔ فوج کے خیال کے مطابق شمالی وزیرستان کے تقریباً تمام قبائلی علاقہ چھوڑ چکے ہیں، اور اب اگر کوئی پیچھے بچا ہے تو وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اطلاعات تھیں کہ میران شاہ کے قریب عیدک کے علاقے میں مقامی قبائلیوں نے اپنے علاقے کو چھوڑنے سے انکار کیا تھا، لیکن فوجی اہلکار کہتے ہیں کہ انہوں نے ابتدا میں فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کی پیشکش کی تھی۔ اطلاعات ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں نے وہاں مقیم 4 ازبکوں کو کارروائی کے آغاز سے قبل ہی بے دخل کر دیا تھا۔ اس مرتبہ کی کارروائی کی ایک اور خوش آئند بات افغانستان کی فوج کا بظاہر تعاون ہے۔ افغان عسکری وفد نے گزشتہ روز پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت سے ملاقات کے دوران اپنے علاقے میں نگرانی مزید بڑھانے کا وعدہ کیا ہے، تاہم دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا جلد ممکن ہو سکتا ہے۔ غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان کی خاموشی کو بھی ماہرین اہمیت دے رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں تو اب ان کا میڈیا سے رابطہ شاید ممکن نہیں، تاہم جن دیگر قبائلی علاقوں میں کارروائی نہیں ہو رہی ہے، طالبان وہاں سے بھی میڈیا کے ساتھ رابطہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ شاید ان کا یہ خوف ہے کہ وہ بھی مزید بیانات کی صورت میں نظر میں آ سکتے ہیں۔ عسکری ماہرین اور اہلکاروں کا خیال ہے کہ کارروائی جیسے جیسے آگے بڑھے گی تو اسی نسبت سے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فوجی حکام امید کر رہے ہیں کہ ملک کے عوام خصوصاً سیاستدان کارروائی میں فوج کی مکمل حمایت کریں گے، کیونکہ یہ کارروائی انہی کے مطالبے پر کی جا رہی ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر پاکستان کے شہر کراچی کے مصروف علاقے صدر میں آج بم دھماکے میں دو افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے منا رانا سے۔
ایک دن کے آرام کے بعد آج سے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل مقابلوں کا آغاز ہو رہا ہے اور 8 ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے برسرے بیکار ہوں گی۔ پہلا کوارٹر فائنل فرانس اور جرمنی کے درمیان ہے، جبکہ دوسرا کوارٹر فائنل برازیل اور کولمبیا کے بیچ ہے۔ فرانس کی ٹیم کی جیت کا انحصار اسٹرائیکر کریم بنزیما اور مڈ فیلڈر پاؤل پوگبا کی کارکردگی پر ہوگا۔ جرمنی کی ٹیم ہمیشہ ایک سخت جان حریف کے طور پر میدان میں اتری ہے۔ اب تک جرمنی کی کارکردگی میں تھامس میولر اور گول کیپر مینوئل نوئر کا اہم کردار رہا، اور کوارٹر فائنل میں بھی جرمنی کو جیت کے لیے ان سے پھر اچھے کھیل کی توقع ہے۔ ادھر برازیل کی اب تک کی کارکردگی میں سب سے اہم کردار نیمار نے ادا کیا، تاہم کولمبیا کے خلاف کوارٹر فائنل میں فتح کے لیے نیمار کے علاوہ فریڈ کو بھی گول کرنے پڑیں گے۔ ادھر کولمبیا کے پاس جیمز روڈریگوئز ہیں، جو ابھی تک ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ گول سکور کر چکے ہیں۔ برازیلی اسٹرائیکر نیمار پہلے ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ کولمبیا کے خلاف میچ آسان نہیں ہوگا اور زیادہ گولوں کی توقع نہ ہی کی جائے۔ ومبلڈن میں خواتین کے سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل میں کینیڈا کی اوینی بوشارڈ عالمی نمبر 3 سیمونا حالپ کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کینیڈا کا کوئی بھی ٹینس کھلاڑی کسی گرینڈ سلیم سنگل کے فائنل میں پہنچا ہے۔ مونٹریال سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ اوینی بوشارڈ نے رومانیا کی سیمونا حالپ کو سٹریٹ سیٹس میں ہرایا۔ فائنل میں ان کا مقابلہ 2011 کے ومبلڈن چیمپئن چیک ریپبلک کی پیٹرا کیویٹووا سے ہوگا۔ پیٹرا کیویٹووا نے سیمی فائنل میں ہم وطن لوسی سیفاروا کو شکست دی۔ ومبلڈن ہی میں آج مردوں کے سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل کھیلے جا رہے ہیں۔ ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دو T20 میچز کا پہلا میچ کل ونڈسر پارک میں کھیلا جائے گا۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز نیوزی لینڈ کی ٹیم 2-1 سے جیت چکی ہے۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے آغاز سے پہلے 3 روزہ پریکٹس میچ میں بھارت نے کامیابی حاصل کر لی۔ ڈربی شائر کاؤنٹی کے خلاف ڈربی میں کھیلے گئے اس میچ میں بھارتی ٹیم 5 وکٹوں سے فاتح رہی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی منا رانا سے۔ پاکستان کے شہر کراچی کے مصروف علاقے صدر میں آج ایک دھماکے میں دو افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مرنے والے دونوں افراد ممکنہ طور پر خودکش حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ خبر کی تفصیل سنیے گا سیربین کے دوسرے حصے میں، لیکن اب پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے نخبت ملک سے۔
فلسطین میں آج رواں ہفتے قتل کیے جانے والے فلسطینی نوجوان کی تدفین کے موقع پر ہزاروں افراد نے نوجوان کی میت کو سڑکوں پر لے جا کر احتجاج کیا اور سوگ منایا گیا۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ کا 40% علاقہ شدت پسندوں سے صاف کروا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب حکام کے مطابق شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عصب کے تناظر میں ملک کے اندر نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 6.25 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے تحفظ پاکستان بل کو لوگوں کے حقوق پر شدید حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ بھارت میں حکومت کا کہنا ہے کہ شمالی عراق میں مشتبہ جنگجوؤں کی جانب سے اغوا کی جانے والی 46 بھارتی نرسوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کی الیکٹرانکس کمپنی سیمسنگ نے کہا ہے کہ مانگ میں کمی کی وجہ سے وہ اس سال کے نومبر تک پلازما ٹی وی نہیں بنائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مصروف ترین علاقے صدر کے پارکنگ پلازا کے قریب آج ایک دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 1 شخص زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق مرنے والے دونوں افراد ممکنہ طور پر خود کش حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں کراچی سے حسن کاظمی۔
پولیس کے مطابق اس دھماکے میں مرنے والے دونوں افراد کی لاشیں جنا اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ دونوں ہی کے جسم بری طرح زخمی ہیں اور کئی اعضاء بھی جسم سے الگ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے شناخت مشکل ہے۔ کراچی کے ضلع شرقی کے ڈی آئی جی منیر شیخ نے اس ضمن میں بی بی سی کو بتایا،
یہ ایک موٹر سائیکل پر کوئی چیز تھی، پروبلی یہ پلانٹڈ تھی یا انہوں نے جیکٹس پہنی ہوئی تھی، وہ جا رہے تھے، ان کو کسی نے آ کے دوسری موٹر سائیکل نے ہٹ کیا ہے، which appears to be accidental case because وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جس سے یہ پہلا والا جو موٹر سائیکل والا ہے یہ ایکسپلوڈ کر گیا۔ ہاسپٹل میں باڈیز سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جس برے انداز سے میوٹیلیٹڈ باڈیز تھیں کہ یہ سوسائڈ بامبرز پاسبل ہے کہ یہ ہوں، اور زیادہ تر امکان بھی اسی کے ہیں کیونکہ ان کی باڈی میں وہ کیل بھی ملے تھے ہمیں، لیکن موقع پر ہمیں کوئی ایسی سوسائڈ جیکٹ وغیرہ نظر نہیں آئی، اس کو ابھی تلاش کر رہے ہیں۔ موسٹ پرابلی اٹس اے کیس آف سوسائڈ بامبر۔
منیر شیخ کے مطابق زخمی شخص سے ابھی تک پولیس بات نہیں کر سکی ہے کیونکہ وہ شدید زخمی ہے اور آپریشن تھیٹر میں ہے۔ منیر شیخ کے مطابق یہ معلومات صرف ابتدائی تفتیش کے بعد ملی ہیں اور وہ فورینزک شواہد اور سی سی ٹی وی فوٹیج اور موٹر سائیکل کے نمبر کی مدد سے اپنی تفتیش آگے بڑھائیں گے۔ اس بارے میں ان کا مزید کہنا تھا،
جو کہ یہ مسجد مہاجر مکی مسجد جو اس کے بالکل سامنے، وہ ٹارگٹ قطن نہیں تھی کیونکہ نماز ہو بھی چکی تھی۔ موسٹ پرابلی یہ کوئی پبلک پلیس ہو سکتی ہے یا کسی دوسری جگہ، دیٹ از یٹ ٹو بی ڈیٹرمائنڈ کہ وہ کیا ہو سکتی ہے۔
تاہم انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ یہ بات وہ ابتدائی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اور اس میں بعد ازاں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سوال پر کہ شہر میں جگہ جگہ پولیس اور رینجرز کے ناکوں کے باوجود ایسا واقعہ کس طرح ہوا، تو ان کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے شہر میں ہر ایک کو روکنا اور تلاشی لینا ممکن نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے 100 راستے ہیں اور ہر راستے پر ناکہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع اوکاڑہ کی چھاونی میں زمین کا ٹھیکہ بڑھانے پر مظاہرین اور فوجی اہلکاروں کے درمیان ہونے والی کشیدگی اور فائرنگ سے 2 کسان ہلاک اور 3 فوجیوں سمیت 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انجمن تحفظ مظاہرین کے مطابق جب سے فوجی انتظامیہ نے 1 ایکڑ زمین کے پیچھے 5,000 روپے سالانہ ٹھیکہ بڑھانے کا اعلان کیا تھا، چھاونی کے رقبے پر کام کرنے والے مظاہرین اس فیصلے سے ناخوش تھے۔ سنیے شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
مظاہرین اور فوج کے درمیان ٹھیکہ بڑھانے پر اختلافات کئی روز سے جاری تھے، اور ٹھیکے کی رقم نہ بڑھانے پر فوج نے پرانے کاشتکاروں کو فارغ کر کے رقبہ نئے کاشتکاروں کے حوالے کر دیا، جس پر کئی برس تک اس زمین پر کام کرنے والے پرانے لوگ نالاں تھے۔ مزاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم تنظیم کے سیکرٹری جنرل مہر عبدالستار نے واقعے کی تفصیلات کچھ یوں بتائیں۔
10-15 دن قبل جو ہے انہوں نے ٹھیکہ بڑھایا، اور موٹو یہ تھا کہ ٹھیکہ بڑھانے کے ذریعے یہ لوگ جو ہیں یہ زمینوں سے محروم ہو جائیں گے اور من پسند لوگوں کو یہ زمینیں ٹھیکے پہ دیں گے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ جب وہ لوگ اس رقبے سے محروم ہوئے تو انہوں نے جو نئے ٹھیکے دار تھے ان کو ڈسکس کرنے کے لیے انہوں نے پھر جو آؤٹ لیٹس تھے جو جن کے ذریعے ان رقبوں کو پانی جاتا تھا انہوں نے وہ بند کر دیے، اور کل یہ ان کھالوں پر جو ہے نا وہ فوجی اہلکار جو تھے وہ ان موگوں آؤٹ لیٹس کو جو ہے نا وہ نکالنے کے لیے وہاں پہ اپنی فورس لے کے گئے، تو لوگوں نے اس بات پہ احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے رد عمل میں جو ہے نا ان پہ فائرنگ کھول دی گئی، 2 مظاہرین کو جو ہے وہ مرڈر کر دیا۔
تاہم نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر عسکری ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ فائرنگ مقامی کاشتکاروں کے احتجاج میں آنے والے انجمن تحفظ مظاہرین کے لوگوں نے شروع کی، جو صورتحال کو خراب کر کے فوج کے خلاف اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عسکری ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بار بھی زمینوں کو پرامن طریقے سے خالی کروا لیا گیا تھا، لیکن چند روز بعد انجمن تحفظ مزارعین کے عناصر نے صورتحال کو اس نہج تک پہنچایا۔ ڈی پی او کاڑا سے بار بار رابطے کے باوجود ان سے بات نہیں ہو سکی، تاہم مقامی صحافیوں کے مطابق علاقے میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ انجمن تحفظ مزارعین کے سیکرٹری جنرل مہر عبدالستار کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہلاک ہونے والے کسانوں کی لاشیں ان کے ورثا کے حوالے نہیں کی گئیں، بلکہ زخمی بھی فوج کے قبضے میں ہیں۔ فوج نے دیہات 15-4L کے کئی لوگوں کو بھی حراست میں لیا ہے۔
سارے لوگ چکوں میں جمع ہو رہے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ اس زیادتی کی کاروائی عمل میں آئے اور کاروائی کے ذریعے ہماری ڈیڈ باڈیز ہمیں مل جائیں۔ اگر نہیں ملتی تو پھر ظاہر لوگوں نے اپنا احتجاج تو نوٹ کروانا ہے۔
یہ جھگڑا 180 ایکڑ رقبے پر ہوا جو اکاڑا چھاونی کی حدود میں ہے۔ اس رقبے پر 20 سے 25 خاندان آباد تھے۔ اکاڑا ملٹری فارمز پر فوج اور کسانوں کے درمیان کشیدگی کوئی نئی نہیں، چند برس پہلے بھی زمین کے ٹھیکے اور قبضے کو لے کر فوج اور کسانوں کے درمیان تنازعات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
پاکستان کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کل یعنی سنیچر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ 7 ماہ سے زائد عرصے تک اس عہدے پر فائز رہنے کے دوران تصدق حسین جیلانی نے انسانی حقوق کے مقدمات کو اہمیت دی۔ اپنے پیش رو افتخار محمد چودھری کے برعکس مختلف واقعات پر انہوں نے از خود نوٹس لینے سے اجتناب کیا، لیکن انہوں نے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حد سے زیادہ از خود نوٹس پر سپریم کورٹ پر بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اپنے پیش رو جسٹس ریٹائرڈ افتخار محمد چودھری کے مقابلے میں آئین کے تحت سپریم کورٹ کو دیے گئے از خود نوٹس کے اختیارات استعمال کرنے میں احتیاط سے کام لیا، اور انہوں نے اپنے 7 ماہ کے دوران 8 از خود نوٹس لیے۔ پشاور میں چرچ پر ہونے والے خودکش حملے اور پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق از خود نوٹس اہمیت کے حامل ہیں۔ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے 7 ماہ کے دوران حقوق انسانی سے متعلق مقدمات سب سے اہمیت کے حامل رہے، اور انہوں نے ایسے مقدمات کی سماعت کے لیے ایک ڈویژن بینچ بھی تشکیل دیا جو اس سے پہلے ملکی تاریخ میں کبھی قائم نہیں کیا گیا۔ موجودہ چیف جسٹس کے دور میں اگرچہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں کمی آئی ہے، تاہم تصدق حسین جیلانی نے عوامی شکایات کے سدباب کے لیے سپریم کورٹ کو حاصل از خود نوٹس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا۔
ہمارا جو نظام ہے وہ ایک ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے پرنسپل پہ قائم ہے، اور اس ٹرائیکوٹمی کو انشور کرانا عدلیہ کا کام ہے۔ عدلیہ کا دوسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ عوام کے حقوق آرٹیکل 184(3) اور آرٹیکل 199 کے حوالے سے ان کو انفورس کرائے۔ ہمارے عوام کی ترقی کے لیے، عوام کی آزادی کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے۔
سابق وفاقی وزیر قانون ایس ایم ظفر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو اداروں پر چیک اینڈ بیلنس اور آئین کی تشریح کا اختیار تو ضرور حاصل ہے، لیکن اداروں کے اختیارات میں مداخلت اور حد سے زیادہ از خود نوٹسز عدالت عظمیٰ کی توقیر میں اضافے کا باعث نہیں بنتے۔
سپریم کورٹ نے مرہم تو ضرور رکھا ہوگا عام آدمیوں کے زخموں پر، لیکن یہ کہ فائدہ اس مرہم سے ہوا یا نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکا، کیونکہ یہ ہمیں اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینی پڑتی ہے جس کے سبب ہم بیمار ہوتے ہیں۔
نئے نامزد ہونے والے چیف جسٹس ناصر الملک 13 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہیں گے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ افتخار محمد چودھری کی طرح حد سے زیادہ از خود نوٹس لے کر سپریم کورٹ کو جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ ہزاروں زیر التوا مقدمات نمٹانے کو ترجیح دیں گے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
جسٹس تصدق حسین جیلانی ریٹائر ہو رہے ہیں تو پاکستان کے نئے چیف جسٹس جسٹس ناصر الملک ہوں گے۔ میں نے سپریم کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی سے پوچھا کہ ایک نئے چیف جسٹس کی شخصیت اور اسلوب سے کیا کورٹ کا رخ یا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے؟
ایسا نہیں ہوتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شخصیت کے اوپر کہ کتنا آدمی انڈیپینڈنٹ ہے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے چیف جسٹس کے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ چیف جسٹس ایک طرح سے ہی ہیز اے ویری ڈومیننٹ پوزیشن، لیکن اس کی ڈومیننٹ پوزیشن جوڈیشری کے اندر، جوڈیشل فیصلوں کے اندر نہیں ہوتی، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے اور وہ تمام روسٹر وغیرہ یعنی یہ کون سا کیس کون سنے گا یہ فیصلہ کرنا اس کا کام ہوتا ہے.
تو اگر ہم نظر ڈالیں پچھلے دو چیف جسٹس کے ادوار پر یعنی جسٹس افتخار چودھری اور جسٹس تصدق حسین جیلانی کے ادوار پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دونوں کتنے مختلف تھے؟
دیکھیے جہاں تک کہ چودھری افتخار صاحب کا تعلق ہے اس کو آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ وہ کس طرح سے دوبارہ بحال ہوئے تو ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ ایک خاص پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا تھا کہ ججز جو نکال دیے گئے تھے ان کو دوبارہ بحال کیا گیا تو اس لیے ایک قسم کا پبلک پریشر ان کے اوپر کورٹ کے اوپر تھا. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ ان کے دور میں جو فیصلے کیے گئے یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر وہ پبلک پریشر اور پبلک جو ایجیٹیشن تھا اس میں ریفلیکشن ضرور ملتا ہے. لیکن وہ ایک ایسا دور تھا کہ جس کے اندر آپ جس حکومتوں کے اندر جو کرپشنز وغیرہ کے کیسز تھے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو گئے تھے اور ان سے ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے اس کو ڈیل کرنا پڑا. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے 100 موٹو کیسز افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں سپریم کورٹ میں ہوئے اتنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے 100 موٹو کیسز نہیں ہوئے. لیکن جب ان کا دور ختم ہوا اس کے بعد یہ سیٹل پوزیشن جو تھی وہ کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو چکی تھی. دوبارہ الیکشن ہو چکے تھے, ایک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی تھی پاکستان کے اندر. تو اس لیے تصدق حسین جیلانی کو آپ دیکھتے ہیں
جی.
تو جب وہ پہلی دفعہ اپنی کورٹ میں بیٹھے تو آپ کے جو کچھ اینکر صاحبان تھے ٹیلی ویژن کے انہوں نے کہا بھائی ہمارا کاروبار جو ہے وہ آج ختم ہو گیا, افتخار چودھری صاحب چلے گئے, اب تو ہمارے پاس کوئی کاروبار نہیں رہ گیا. کیونکہ وہ جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی چودھری صاحب کے زمانے میں وہ بہت ڈائی ڈاؤن ہو گئی تھی. اور یہ کیونکہ تصدق حسین جیلانی صاحب بہت ہی حلیم الطبع اور بہت ہی دھیمے طبیعت کے آدمی ہیں
جی.
تو انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ جو کیسز عام طور سے جو سنے نہیں جاتے تھے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہو گئے تھے ہمارے یہاں اس کے 100 موٹو کے کہ جس کی وجہ سے جو عام لوگوں کے جو شکایت تھی کہ ان کے کیس نہیں چل رہے ہیں
جی.
تو اس پر انہوں نے زیادہ توجہ دی اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کے 6-7 مہینے جو تھے تصدق حسین جیلانی صاحب کے اس میں زیادہ زور اسی بات پہ تھا کہ وہ کیسز جو عام کیسز ہیں ان کو چلایا جائے اور ان پہ فیصلے دیے جائیں.
اچھا اگر کنڈکٹ کی بات کریں, آپ نے کہا اوور سٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے, تو ججوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا غیر جانبدار ہونا بہت اہم ہوتا ہے اور اس لیے ان کے اس سیاسی تعلقات زیادہ ملنے جلنے ان ساری چیزوں سے گریز کرنا چاہیے.
جی جی, تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہر جج کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ اس نے سائن کیا ہے اس کا وہ تابع ہوتا ہے. اور وہ اور اب تو اس کے اندر ترمیم بھی آ گئی ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہ اگر کوڈ آف کنڈکٹ سے تجاوز کرتا ہے تو جج امپیچ بھی کیا سکتا ہے اس کو اس کے ریفرنس بھی اس کے خلاف ہو سکتا ہے. اور جہاں تک امپارشیلٹی کا تعلق ہے تو اگر کورٹ میں امپارشیلٹی کا تصور نہیں ہے تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ کبھی بھی پبلک کانفیڈنس گین نہیں کر سکتا.
یہ تھے پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس جسٹس سعید الزماں صدیقی. اور اب ذکر کرتے ہیں کشمیر کا. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کیا. اس موقع پر وادی میں تو ہڑتال رہی لیکن بھارتی وزیر اعظم نے جموں میں ٹرین سروس اور کشمیر میں بجلی کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا. سری نگر سے سنیے ریاض مسرور کی رپورٹ.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح جموں پہنچے تو وادی کشمیر میں مکمل ہڑتال تھی. علیحدگی پسندوں کا کہنا ہے کہ یہ ہڑتال دراصل ان خدشات اور اندیشوں کا اظہار تھا جو بی جے پی کے اقتدار میں آتے ہی کشمیریوں کو لاحق ہو گئے تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ مسٹر مودی نے جموں میں ماتا ویشنو دیوی یاترا کے لیے خاص ٹرین کا افتتاح کرتے وقت کہا کہ وہ کشمیریوں کا دل جیتنے کے لیے آئے ہیں.
کشمیر کو ریل سے جوڑنے کا اٹل بہاری واجپئی جی نے جو شبھارمبھ کیا ہے اس کو ہمیں اور آگے بڑھانا ہے اور آنے والے دنوں میں بنگال تک جانے کی جو ویوستھا ہے اس کو بھی آگے بڑھانے کے لیے سرکار پرتیبدھ ہے. اتنا ہی نہیں, ہندوستان میں پہلی بار
مسٹر مودی کے یہاں پہنچنے سے قبل ہی اکثر علیحدگی پسندوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کشمیر میں فرقہ وارانہ فضا پیدا کی جا رہی ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد یاسین ملک نے بی جے پی کے کشمیر سے متعلق نظریاتی منصوبوں کے خلاف کشمیر چھوڑ دو تحریک شروع کی ہے.
ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جب آپ یہاں پر تشریف آور ہو رہے ہیں تو آلریڈی ان کی جو پارٹی ہیں جو پہلی بار اپنے بل بوتے پہ پاور میں آئی ہیں تو ان کی جو آئیڈیالوجی جو بلانگ کرتی ہیں وہ آر ایس ایس ہیں, جن کا موقف ہے کہ کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ فلی انٹیگریٹ کیا جائے.
بھارتی وزیر اعظم نے کشمیر میں ایک پن بجلی پروجیکٹ کا افتتاح کرنے پر بتایا کہ یہ کشمیریوں کی ترقی میں معاون بنے گا، لیکن تاجر برادری اور سول سوسائٹی ان منصوبوں کو نئی دلی کے کنٹرول سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ معروف تاجر اور سول سوسائٹی کے کارکن شکیل قلندر کا کہنا ہے کہ بجلی پروجیکٹوں کے مالکانہ حقوق جب تک حکومت ہند کی پاور کارپوریشن کے پاس محفوظ ہیں تب تک ان سے کشمیریوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ وقتوں میں اگر اس مسئلے کو نہیں سلجھایا جا رہا ہے تو پھر یہ ایک عوامی تحریک کا روپ دھارن کر لے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور ان یہ جو وسائل ہے ان کو اپنے حق کے لیے استعمال کرنے کی بات کریں گے۔
دریاسہ نریندر مودی کی آمد پر کشمیر میں سخت سیکیورٹی پابندیوں اور عام ہڑتال کی وجہ سے آج عام زندگی معطل ہو کر رہ گئی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی نئی حکومت نے بھلے ہی پاکستان کے ساتھ رشتوں کی بحالی کا اشارہ دیا ہو، کشمیر میں اس حکومت کے تئیں ابھی بھی خدشات اور تحفظات پائے جاتے ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
سربینا، بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سامعین، برازیل میں جاری فٹ بال کے عالمی مقابلے میں آج کوارٹر فائنل کے میچ کھیلے جائیں گے، فرانس بمقابلہ جرمنی، برازیل بمقابلہ کولمبیا۔ تفصیل سنیے گا آگے چل کر ہمارے ہفتے وار فیچر کھیل کے میدان سے۔ سربینا، بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
سربینا، بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ تحفظ پاکستان کا بل جارحانہ ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ ہیومن رائٹس واچ نے تحفظ پاکستان بل کو جارحانہ قرار دیا ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تفصیل سنیے ثنا گلزار سے۔
پاکستان کی قومی اسمبلی نے ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بنائے جانے والے نئے قانون پروٹیکشن آف پاکستان بل 2014 یا تحفظ پاکستان بل کو 2 جولائی کو کثرت رائے سے پاس کیا تھا۔ یہ بل 2 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ اس بل پر عنقریب صدارتی دستخط متوقع ہیں، جس کے بعد یہ بل قانون کی حیثیت سے نافذ ہو جائے گا۔ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے 3 جولائی کو نیو یارک سے جاری ایک بیان میں تحفظ پاکستان بل کو جابرانہ قرار دے کر اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 2 جولائی کو پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کی جانب سے منظور ہونے والا انسداد دہشت گردی کا یہ قانون بنیادی انسانی حقوق اور آزادی کے متعلق پاکستان کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ میں ایشیائی امور کے ڈائریکٹر فلم کائن نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کا یہ قانون مبہم ہے اور اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، جو حراست میں موجود مشتبہ افراد کے استحصال کا موقع فراہم کرے گا، اور ایسا استحصال پاکستان میں پہلے ہی بہت عام ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اس قانون کے بجائے ایسا قانون لائیں گے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرتا ہو۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ تحفظ پاکستان قانون آزادی اظہار، ذاتی زندگی اور پرامن اکٹھے ہونے جیسے بنیادی حقوق کو پامال کرے گا۔ ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے اس قانون کی مخالفت کی بنیاد بظاہر انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس یا ICCPR ہے، یعنی شہری اور سیاسی حقوق کا بین الاقوامی معاہدہ، جس کی پاکستان نے سن 2010 میں توثیق کی تھی۔ تنظیم نے پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے متعلق قابل عمل قوانین کی ضرورت کا اعتراف تو کیا ہے، لیکن ساتھ ہی زور دیا ہے کہ قوانین ایسے ہوں جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم نہ ہوں۔ ثنا گلزار، بی بی سی نیوز۔
اور اب سنیے کھیل کے میدان سے۔
Essa bola vai rolar, mundo é um tapete verde quando a
chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede.
वो बाहर हो गई है, जर्मनी की क्या हालत है?
जो मुझे अभी तक लगता है, क्योंकि एक दो फेवरेट प्लेयर भी है मेरे उसमें।
हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और।
लुइस सुआरेस इज सस्पेंडेड फॉर 9 मैचेस।
वर्ल्ड कप फुटबॉल में क्वार्टर फाइनल मरहला। सुआरेस के दांत खाने के भी वही और काटने के भी। और शाहिद आफरीदी वकार यूनुस की फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी? खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। आज भी जाहिर है वर्ल्ड कप फुटबॉल का जिक्र ही हावी रहेगा, जो इंतहाई सख्त और दिलचस्प मुकाबलों के साथ आगे बढ़ता हुआ अब क्वार्टर फाइनल्स तक आ गया है। और 8 टीमों के इस मरहले का पहला मैच आज जर्मनी और फ्रांस के दरमियान खेला जा रहा है, जिसके बाद मेजबान ब्राजील की टीम कोलंबिया के खिलाफ दूसरा क्वार्टर फाइनल खेलने मैदान में उतरेगी। कल खेले जाने वाले 2 क्वार्टर फाइनल्स में अर्जेंटाइन की टीम बेल्जियम के मुकाबिल होगी और हॉलैंड का मुकाबला होगा कोस्टारिका से। बीबीसी के कराची स्टूडियो में तजिए में मेरा साथ देने के लिए एक मरतबा फिर मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर औरंगजेब शाहमीर। औरंगजेब, क्वार्टर फाइनल में कौन सी 4 टीमें आपको कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं?
सबसे आसान मैच मुझे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक लग रहा है नेदरलैंड की टीम को कोस्टारिका के अगेंस्ट। कोस्टारिका ने ओवरऑल बहुत अच्छा खेला, ग्रुप स्टेज और प्री क्वार्टर फाइनल भी अच्छा खेला, ग्रीस को हराया। लेकिन क्वार्टर फाइनल एक ऐसा मैच होता है जहाँ जिन टीमों को ये एक्सपीरियंस है इस किस्म के मैचेस खेलने का, उनके चांसेस ज्यादा है। जैसे कि नेदरलैंड है, अर्जेंटीना की टीम है, ब्राजील है, और जर्मनी और फ्रांस के दरमियान जो मैच होगा वो अनप्रेडिक्टेबल मैच होगा, क्योंकि इसमें कोई भी टीम अपना मैच विन कर सकती है। लेकिन बिसाइड ज्यादातर चांसेस जर्मनी की टीम के क्वार्टर फाइनल जीतने के बनस्बत फ्रांस, ब्राजील और कोलंबिया का जो साउथ अमेरिकन टीमें हैं, और कोलंबिया की टीम पहली मरतबा राउंड ऑफ 16 तक क्वालिफाई किया। कोलंबिया की टीम ने इससे पहले 1990 में क्वालिफाई किया था, कैमरून के अगेंस्ट शिकंस का सामना करना पड़ा कोलंबिया की टीम को। लेकिन 1919 के स्क्वाड को देखेंगे और मौजूदा 2014 के स्क्वाड को देखेंगे, कोलंबिया की टीम बहुत बेहतर टीम है। और अब यूरोपियन फुटबॉल जो मोनाको एफसी पोर्टो इस यूरोपियन क्लब में जो स्टार प्लेयर खेल रहे हैं उनमें कोलंबिया के भी स्टार प्लेयर है। ब्राजील अपना जो पूरा ओवरऑल टूर्नामेंट 4-2-3-1 से जिस फॉर्मेशन से खेलती आ रही है, इस मैच में फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत तब्दीली मुझे लग रहा है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लग रहा है मुझे कोच के स्टेटमेंट पे कि वो कह रहे हैं कि हमें एक जेम्स रॉड्रिगेज जो है ब्राजील के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं।
अमरीका, स्विट्जरलैंड और अलजायर, ये वो 3 टीमें हैं जो हारने के बावजूद बहुत ही उम्दा खेली। आप समझते हैं कि आखिरी लम्हात में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया?
90 मिनट तक बेल्जियम ने गेम डोमिनेट किया, बहुत सिर्फ 120 जो एक्स्ट्रा टाइम का आखिरी स्पेल है, यूएसए की टीम ने अच्छा खेला। और वर्ल्ड कप में एक ऐसा चीज छोड़कर कहा कि मैंने पूरा वर्ल्ड कप देखा, अभी तक मैंने ऐसा चीज किसी टीम में नहीं देखा। जो ड्रिल उन्होंने दिखाया फ्री किक पर, बहुत ही खूबसूरत ड्रिल दिखाया, और मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो है मिस हो गया इसको स्कोर करने में। लेकिन जो ड्रिल दिखाया अभी तक किसी भी किस्म की यूरोपियन ना लैटिन अमेरिकन टीम ने एक किस्म का ड्रिल दिखाया फ्री किक में, एक नया चीज जो है मुतारिफ किया फुटबॉल में। सारा क्रेडिट कोच को दूंगा जो 90 मिनट तक उन्होंने बेल्जियम टीम की टीम को रोके रखा।
इस आलमी कप में अगर हम गोलकीपर्स की कारकर्दगी देखें तो वो बहुत ही जबरदस्त रही है। टीमें गोलकीपर्स पर आपके ख्याल में कितना इन्हिसार करती हैं? गोलकीपर्स के लिए कितना मुश्किल होता है कि अगर उनकी टीम का डिफेंस अच्छा ना हो तो?
आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, अगर डिफेंस वीक हो तो इसमें गोलकीपर का रोल क्या होता है? आपने देखा जर्मन टीम ने लास्ट मैच खेला अल्जीरिया के खिलाफ, उनके डिफेंस से बॉल जो भी मिस हो रहे थे उनके गोलकीपर ने क्लियर किया, हेड के जरिए क्लियर किया, कभी सोल के जरिए क्लियर किया। नेयर बेहतरीन गोलकीपर है, बायर्न म्यूनिख के मैच्योर गोलकीपर है, बिल्कुल लीडर ऑफ डिफेंस खेल रहे थे, जैसे सेंटर बैक के बियाइन कोई और भी है जो खेल रहा है इस तरीके से। बाकी गोलकीपर का शोभा ऐसा है फुटबॉल में, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी बड़ी टीम का गोलकीपर वीक होता है तो आगे जाके वो मार खाता है, लेकिन ब्राजील के लिए खुशाइन बात है उनके गोलकीपर जो क्रिटिसाइज किया गया था 2010 के वर्ल्ड कप में नेदरलैंड के अगेंस्ट, 2 गोल जो कंसीड किया गोलकीपर वजह से। लेकिन लास्ट मैच में चिली के अगेंस्ट उन्होंने पेनल्टी किक में सबको हैरत में डाल दिया, और ये इशारा था कि मैं अब भी नंबर 1 गोलकीपर हूं दुनिया में।
औरंगजेब, आखिरी सवाल, ये वर्ल्ड कप लियोनेल मेसी का है या नेमार का?
रोड्रिगेज जो है इस वर्ल्ड कप के आप कह सकते हैं शाइनिंग स्टार है, वो ऑलरेडी एक अवार्ड के लिए डिजर्व कर चुके हैं मेरे ख्याल में, जो बेस्ट यंग प्लेयर दिया जाता है वर्ल्ड कप में। गोल्डन बूट की आप बात करते हैं, गोल्डन बॉल की मैं समझता हूँ जो टीम सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचेगी वही उन्हीं टीम के प्लेयर जो है इस अवार्ड को ले जा सकते हैं। लियोनेल मेसी मजबूत उम्मीदवार है, और उसके साथ नेमार को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। गोल्डन बेल का जो अगर कोई मजबूत उम्मीदवार मुझे दिखाई दे रहा हो तो लियोनेल मेसी दिखाई, कोई 4 मैच खेले, 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे, तो इससे बढ़कर और क्या परफॉर्म करे अब आप बखूबी खुद अंदाजा कर सकते हैं इस चीज।
और अब जिक्र कुछ क्रिकेटर्स का हो जाए जो इन दिनों क्रिकेट के बजाय फुटबॉल वर्ल्ड कप पर नजरें जमाए बैठे हैं। सुनिए शाहिद आफरीदी क्या कह रहे हैं, जिन्होंने पहले तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल की टीम से तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी, लेकिन अब उनकी फेवरेट टीम कोई और है।
यार जो मैंने बताई थी वो तो बाहर हो गई टूर्नामेंट, वो बाहर हो गई है। जर्मनी की क्या हालात है? ठीक है, जर्मनी।
वकार यूनुस दूसरी मरतबा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच की जिम्मेदारी संभालने लाहौर पहुंचे हैं। उनका काम शुरू होगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि वो वर्ल्ड कप फुटबॉल में किस टीम के बाराती बने हुए हैं, मतलब किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं।
इस दफा वो सॉकर टीमें सारी एक तरह की, सारी जैसे देखा जाए तो सारे एक ही तरह की सॉकर खेल रहे हैं, सारे प्लान के साथ आए हुए हैं, तो डिफेंस भी तगड़े हैं, फॉरवर्ड भी तगड़े हैं, तो प्लानिंग नजर आ रही है। किसी एक टीम को चूज करना इस टाइम बहुत ही मुश्किल है मेरे ख्याल में। जो मुझे अभी तक लगता है, क्योंकि एक दो फेवरेट प्लेयर भी है मेरे उसमें, तो मुझे हॉलैंड अच्छी लगती है।
लुइस सुआरेस एक ऐसे खिलाड़ी जो हरीफ टीमों को चकमा देते हुए गोल भी करें और अगर कोई उनकी राह में आ जाए तो दांतों से काट खाने में भी देर ना लगाएं। सुआरेस को हासिल करने के लिए बार्सिलोना ने लिवरपूल से मुजाकरात का आगाज कर दिया है और ये मामला है 80 मिलियन पाउंड का। लेकिन वर्ल्ड कप में सुआरेस ने अपने दांतों का जो इस्तेमाल किया उसकी बाजगश्त अभी भी खत्म नहीं हुई है। तफसील के साथ शफी नकी जामई।
ये तो सुना ही होगा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। लेकिन यूरोगोए के लुइस सुआरेस के हर दो तरह के दांत एक ही जैसे हैं, यानी दिखाने के भी वही और खाने चबाने और हरीफ खिलाड़ियों को काटने के भी वही। लेकिन खिलाड़ियों को काटने, खुसूसन अब की बार इटली के खिलाड़ी को काट खाने के वाकये ने फुटबॉल की दुनिया को बिल्कुल बांट दिया है। खुलासा ये कि फीफा ने सुआरेस की इस हरकत पर कार्रवाई करने में देर न लगाई और उन पर 9 मैचों की पाबंदी ठोक दी।
लुइस सुआरेस इज सस्पेंडेड फॉर 9 मैचेस एंड बैन फॉर 4 मंथ्स फ्रॉम एनी फुटबॉल रिलेटेड।
लेकिन इस हकीकत के बावजूद कि सुआरेस हरीफ खिलाड़ियों के बदन में 2 मरतबा पहले भी दांत गाड़ चुके हैं, उनकी मकबूलियत में यकीन करें रत्ती पर कमी नहीं आई है। खासतौर पर उनके मुल्क यूरोगोए में तो बिल्कुल भी नहीं आई और उनके मद्दा हैं कि इसे एक मासूमाना, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत कहते हैं। 9 मैचों की पाबंदी को सख्त करार दे रहे हैं।
Decision of the FIFA is a disaster for Uruguay.
It's too much. I think it's too much. I'm very disappointed, but we love him.
सुना आपने, ये शायकीन सुआरेस से उनकी इस हरकत के बावजूद मोहब्बत जता रहे हैं। लेकिन भैया, दांत दांत होते हैं, खास तौर पर जब ये दांत जवान हो, भंबोड़े डालने वाले हो, यानी किसी पोपले मुंह के न हो, और इन जवान दांतों की काट ने मुतादिद मुल्कों के सरबराहान को भी बहस में खींच लिया है। वेनेजुएला के सदर ने तो यहां तक कह दिया कि चूंकि यूरोगोए ने सुआरेस के शानदार खेल की बदौलत इटली और इंग्लैंड को आलमी कप से निकाल बाहर किया, लिहाजा सुआरेस को उसकी सजा दी गई है। खुद सुआरेस के मुल्क यूरोगोए के सदर होजे मोजिका ने फीफा पर इंतहाई सख्त अल्फाज में तनकीद की। यूरोगोए की टीम के इस्तेमालिये में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसके बारे में सहाफियों ने उनसे पूछा कि सोच लें, हम ये रिपोर्ट कर देंगे, फिर ना कहिएगा कि ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, ये क्या खबर लगा दी। तो सदर मोहतरम ने कहा कि जो कहा दिए सो कह दिए, अब भले ही इन लफ्जों में छाप भी दो। सुआरेस ने अगरचे मैच की वीडियो बार बार देख कर अपनी इस हरकत पर माफी मांग ली है, लेकिन स्पॉन्सर उनसे अब हाथ खींच रहे हैं। आलमी कप मुकाबले में मुख्तलिफ खिलाड़ियों की तस्वीरों वाला उनका वो बोर्ड जिसमें वो दांत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं अब तब्दील कर दिया गया है और अब उनकी जगह इस बोर्ड पर डेनी एल्विस की तस्वीर है। मजे की बात यह है कि सुआरेस के इस बोर्ड पर लोगों का बड़ा हुजूम दिखाई दिया, जो अपने बाजू और हाथ इस अंदाज से रख कर तस्वीर बनवा रहे थे जैसे सुआरेस ने उन्हें अब काटा के तब काटा। सुआरेस ने तो न सिर्फ मुंह खुला रखा और मुंह में मौजूद दांतों का खूब इस्तेमाल भी किया, लेकिन ब्राजील की टीम ने मुंह बंद कर लिए हैं, यूं कह लें कि होंठ सी से लिए हैं। हुआ यह है कि ब्राजील के बास टीवी चैनल्स ने लिप रीडिंग, यानी होंठ पल लेने वाले माहिरीन बिठा दिए हैं, जिस पर ब्राजील के कोच स्कोलारी फट पड़े हैं कि ये लोग तो हमारी गुफ्तगू पढ़ लेते हैं और इन्हें हमारी हिकमत अमली का भी अंदाजा हो जाता है। लिहाजा उन्होंने अपने खिलाड़ियों से कह दिया कि वो हाथ रखें, मुंह छुपाकर रखें, ताकि उनके होंठों की मदद से ये 30 मारखान माहिरीन ये ना जान सके कि खिलाड़ी क्या कह रहे हैं। लेकिन मैदान में सर उठाकर चलने वाले खिलाड़ियों ने मुंह छुपाकर रखने की इस हदायत की अदा को कतन पसंद नहीं किया है। कहते हैं फुटबॉल मर्दों का खेल है, इसमें मुंह छुपाने, घूंघट निकालने या दांत दिखाने की कतन जरूरत नहीं है।
और इसी के साथ अब अब्दुर्रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
और इसके साथ सरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थी नुसरत जहां और प्रोड्यूसर थे अब्दुल वहाब रफीक। हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे पैम टेलर और इसरारुल हक। सरबीन की पूरी टीम के साथ अंबर खैरी को अब इजाज़त दीजिए, लेकिन आखिर में खबरों की सुर्खियां सुन लीजिए नुखबत मलिक से।
فلسطین میں آج رواں ہفتے قتل کیے جانے والے فلسطینی نوجوان کی تدفین کے موقع پر ہزاروں افراد نے نوجوان کی میت کو سڑکوں پر لے جا کر احتجاج کیا اور سوگ بنایا گیا۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ کا 40% علاقہ شدت پسندوں سے صاف کروا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب حکام کے مطابق شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم کے تناظر میں ملک کے اندر نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 7.25 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت میں حکومت کا کہنا ہے کہ شمالی عراق میں مشتبہ جنگجوؤں کی جانب سے اغوا کی جانے والی 46 بھارتی نرسوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کی الیکٹرانکس کمپنی سیمسنگ نے کہا ہے کہ مانگ میں کمی کی وجہ سے وہ اس سال کے نومبر تک پلازما ٹی وی بنانا بند کر دیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔